الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کے لیے جناتوں کو تابع کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے اور ساتھ میں جناتوں کے پاس دنیا کے کام بھی کرواتے تھے. بڑے بڑے مشکل کام جو انسانوں کے لیے کرنا مشکل ہو، وہ کام آپ جناتوں کے پاس کرواتے تھے. قرآن کی ایک دوسری سورت سورہ نمل کے اندر یہ موجود ہیں کہ ملک سبا جس کے نام پر یہ سورت چل رہی ہے، وہاں کی جو کوئین تھی جس کا نام بلقیس ہے، اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کر کے لانا تھا. آپ نے اپنے دربار کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ کون اس کے تخت کو لائے گا اٹھا کے. تو ایک بڑے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا کے آپ کے پاس تھوڑی دیر کے اندر حاضر کر دوں گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اٹھا کے لانے کا کام اس جنات کے پاس نہیں کروایا. اس بڑے جن کی آفر یہ تھی کہ ابھی آپ کا دربار چل رہا ہے، آپ کی مجلس چل رہی ہے، جتنی دیر میں آپ کی مجلس پوری ہوگی اتنی دیر کے اندر میں وہ تخت کو لا سکوں گا، آپ مجلس کو پورا ہونے دو، ادھر مجلس پوری ہوگی اور میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. حضرت، مجلس پوری ہوتے ہی تخت آپ کے سامنے ہوگا، لیکن سلیمان علیہ السلام لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جناتوں سے خاموخواہ مت گھبراؤ، اللہ نے جنات سے زیادہ انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے. خاص طور پر جن لوگوں کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کو اللہ نے ایسی روحانی طاقت دی ہے کہ اس طاقت کے سامنے جنات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بڑے جن نے آفر کر دی کہ مجلس پوری ہونے کے بعد تخت آئے گا. اب وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نیک بندے نے حضرت کے سامنے یہ آفر کی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وہ تورات کتاب کے کوئی بڑے عالم تھے, آصف ان کا نام تھا, اور وہ اللہ تعالی کے مبارک ناموں کو جانتے تھے, اسم اعظم کو وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ جنات مجلس پوری ہونے کے بعد لائے گا, میں آپ کے سامنے وہ بلقیس کا تخت آنکھ کی پلک جھپ کے اتنی دیر میں لا کے رکھ دیتا ہوں. دیکھو ایک نیک عالم بعمل متقی آدمی کو اللہ نے کیسی طاقت دی ہوتی ہے کہ جو کام بڑے سے بڑا جن نہیں کر سکا وہ کام اس نے کر کے دکھلایا. ادھر اس نے کہا, ادھر سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کی پلک جھپکی اور سامنے وہ تخت حاضر تھا. اس سے ایک بات ہم کو یہ بتلانی تھی کہ لوگوں کو خاموخواہ جناتوں سے اتنا زیادہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے. وہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کان من الجن ففسق عن امر ربی, اور یقیناً ابلیس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے. تو ہمارے باپ دادا بھی اونچے تو انشاءاللہ ہمارا درجہ بھی اونچا. تو سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بڑے بڑے اونچے اونچے کام کرواتے تھے. اب اللہ نے اس میں سے کچھ کام یہاں پر بیان فرمائے. پہلا کام, یعملون له ما یشاء من محاریب. عالی شان بڑی بڑی مسجدیں سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بنواتے تھے. اس کے علاوہ بڑے بڑے محل, قلعے, فورٹ, وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بنواتے تھے. آج بھی دنیا میں بہت سی جگہ کے اوپر ایسے بڑے بڑے قلعے ہیں اور ایسے عجیب اور ایسی اونچائی کے اوپر ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد عقل ہماری یہ کام نہیں کرتی کہ یہ انسان نے کیسے بنایا ہوگا. یقیناً یہ کسی جناتوں کے پاس بنایا ہوا کام ہے. ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے دارالحسان نواپور نام سے, تو وہاں جانا آنا رہتا ہے اکثر. تو ایک مرتبہ میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ جا رہا تھا, بیچ میں سون گڑھ کا قلعہ آتا ہے بالکل روڈ پر, بہت اونچائی کے اوپر بڑا عالیشان قلعہ ہے. تو مجھے والد صاحب بے تکلف فرمانے لگے کہ دیکھو یہ قلعہ اتنی اونچائی پر بنا ہے اور اس میں بڑے بڑے پتھر استعمال ہوئے ہیں. کہ کون انسان یہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں اتنے بڑے پتھر اتنے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہ یقیناً یہ جناتوں کے پاس بنائے ہوئے یہ قلعے ہیں. تو بڑے بڑے قلعے, بڑے بڑے عالیشان محل حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بنواتے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی پرانے زمانے کے کسی کنگ کا کوئی پیلس دیکھا ہو تو اس میں ایک جگہ دیکھی ہوگی جس کو دیوان خاص کہتے ہیں. دیوان خاص کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر کے بادشاہ رولنگ کرتے ہیں یعنی حکومت چلاتے ہیں, وہ ان کی اسپیشل بیٹھنے کی ایک جگہ ہوتی تھی جس کو خاص سٹائل سے فل سیکیورٹی کے اندر اور تمام فیسیلٹیز کے ساتھ ایک دم عجیب انداز کے اندر وہ بنائی جاتی ہے. اس کو پہلے زمانے میں دیوان خاص کہتے تھے، لال قلعے میں بھی دیوان خاص ہے. تو یہ جو اسپیشل کنگ لوگوں کے رولنگ کرنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، ایسے اسپیشل روم دیوان خاص وہ بھی سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بنواتے تھے. تو بڑی عمارت، بڑی مسجد، بڑے عالیشان محل، بڑے قلعے اور رولنگ کرنے کا روم، یہ سب کام سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کرواتے تھے. محاریب. دوسری چیز، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثيل. اب جب یہاں محراب کا لفظ آیا تو محراب کے لیے ایک تو بات آپ کو بتلاؤں، یہ جو ہماری مسجدوں میں محراب ہے، اور جنرلی اب دنیا میں تمام مسجدوں کے اندر محراب بننے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجدوں میں محراب نہیں ہوتی تھی، حضور کے زمانے میں بھی نہیں، اور چاروں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت کا 30 برس کا زمانہ ہے، اس میں بھی مسجدوں میں محراب نہیں بنتی تھی. اب وہاں مسجد نبوی کے اندر 2 محراب ہیں، یہ دونوں محراب بعد کی بنی ہوئی ہے، حضور کے زمانے کی نہیں ہے. اب لوگ وہاں جا کر کے اس کو بھی برکتی سمجھ کے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کے لیے پڑا پڑی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور کے زمانے کی محراب نہیں ہے، یہ بعد کے زمانے کی ہے، بادشاہوں کے زمانے کی. اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر محراب بنانا جائز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور محراب ایسی ہونی چاہیے کہ امام صاحب کم سے کم باہر رہے، کم سے کم امام صاحب کے پیر تو باہر رہے. اگر کسی نے ایسی محراب بنائی کہ پورا امام اندر چلا جاوے، یہ مکروہ طریقہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ہاں امام صاحب اندر ہو اور امام صاحب کے ساتھ 8, 10, 15 آدمی بھی اندر ہو تو کوئی حرج نہیں، اتنی بڑی محراب ہو تو. اس طرح محراب بنانا یہ جائز کام ہے. دوسرا لفظ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل. تصویریں بنواتے تھے، بڑی بڑی تصویر سلیمان علیہ السلام. اب تصویر اس زمانے میں کیسی بنتی تھی؟ جس کو آج کے زمانے کے اندر ہم پتلے کہتے ہیں، گجراتی میں پتڑا، انگلش میں غالباً اسٹیچیو کہتے ہیں، اس انداز کی تصویریں وہ زمانے میں بنتی تھی. یہ کاغذ والی فوٹو والی تصویر وہ زمانے میں نہیں تھی. یا تو تصویر بنتی تھی آرٹ پرنٹ اور کلر سے ڈیزائن کر کے، اس طرح کی تصویریں بنتی تھی. بات یہ تھی کہ پہلے زمانے میں تصویر بنانا جائز تھا، حرام اور ناجائز نہیں تھا. اور تصویر سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے تانبے کی، شیشہ یعنی کانچ کی، اور مٹی اور پتھر کی. 3 طرح کی بڑی بڑی تصویریں سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے جناتوں کے پاس، اور بڑے بڑے پتھر کو کھود کھود کر کے، جیسے کہ ماربل کو کھود کے ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس طرح بڑے بڑے پتھر کو کھود کر کے اس میں سے آپ تصویریں بنواتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے تصویر کو حرام کر دیا، کہ اس امت کے لیے تصویر بنوانا حرام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں بنائی، اور پھر اسی تصویر کے سامنے عبادت کرنا چالو کر دی, سجدہ کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو بت پرستی چالو ہوئی, مورتی پوجا, تو مورتی پوجا کی شروعات جو ہوئی ہے یہ اسی تصویر میں سے ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کو اس شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا, اسی لیے جو چیز شرک کا ذریعہ بنے وہ بھی اللہ نے حرام کر دی. اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا, المصورون اشد الناس عذابا یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, قیامت کے دن سب سے زیادہ خطرناک عذاب تصویر کھینچنے والے اور کھینچوانے والوں کو ہوگا, دونوں کو سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا, سب تصویر کھینچنے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے, سب تصویر کھینچنے والے. اور یہ تصویر جو ہے یہ بیکار کی زائد زینت ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے زائد زینت, مثلا آپ شادی کے موقع کے اوپر بعض لوگ تصویریں کھینچواتے ہیں, ویڈیو شوٹنگ کرواتے ہیں, فوٹو کرواتے ہیں. اب ان کو پوچھو بھائی کیوں کرواتے ہیں, تو کہا یادگیری دے رہے شادی کی. تو میں ان کو بہت محبت سے پیار سے ایک سوال کرتا ہوں, کائی کی یادگیری؟ تمہارے بیٹے بڑے ہو کر کے دیکھیں گے کہ میری ماں دلہن کیسے بنی تھی, یہی یادگیری رکھنی ہے نا, کہ میرا باپ کیسے دلہا بنا تھا, میری ماں کیسے دلہن بنی تھی, یہ یادگیری رکھنی ہے. کوئی حیا شرم ہے کہ نہیں ہے؟ کائی کی یادگیری اس کے اندر, یہ بیکار کی زینت ہے, بالکل فضول لغو. اس لیے شریعت نے ہر بیکار چیز کو گناہ قرار دیا, اس لیے یہ بھی ایک گناہ کی چیز ہے. اور دوسری بڑی وجہ آپ کو بتلاؤں, فرشتوں کو تصویر سے نفرت ہے. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور رحمت کے فرشتے گھروں میں آتے ہیں تو رحمت کو ساتھ لے کر آتے ہیں, برکت کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں رحمت بھی نہیں ہوگی, گھر میں برکت بھی نہیں ہوگی, اور گھروں میں شیاطین آئیں گے. اور وہ شیاطین دلوں کے اندر گندی گندی باتوں کے وسوسے ڈالیں گے. رحمت کے فرشتے دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ دلوں میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا کرتے ہیں. دو کام رحمت کے فرشتوں کا, ایک کام گھر میں رحمت اور برکت لانا, دوسرا کام ایمان والوں کے دلوں کے اندر نیک کام کرنے کا خیال ڈالنا. اب جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھروں میں رحمت بھی نہیں آئے گی, برکت بھی نہیں آئے گی, شیطان آئیں گے, اور شیطان آ کر دلوں میں گناہوں کے گندے گندے خیال ڈالیں گے. اسی لیے اس تصویر کو ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے. اب دو طرح کی تصویریں, ایک جان والی چیزوں کی, ایک بغیر جان کی چیز کی. پرندے ہیں, کتے ہیں, انسان ہیں, ان کی تصویریں تو بالکل حرام ہیں. اسی لیے گھروں کے اندر شو میں, بہت سو کے گھروں میں شو کے اندر وہ کچھ کتے کچھ بلی ایسی بنی ہوئی شو کیس میں لگے ہوئے رہتے ہیں, یہ حرام ہے, یہ رحمت کے فرشتوں کو نہیں آنے دیتے. برڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک کے, فائبر کے, وہ دیوار پر لگے ہوئے رہتے ہیں, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. گھر میں کوئی چیز خرید کے لاؤ تو اب تو پیک ڈبوں کے اوپر, پیکٹوں کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے, تو پہلے ہی اس کے اندر اس کے منہ کو مٹا دینے کا, چھری لینے کا, مٹا دینے کا. جس چیز کے اوپر بھی ہو تصویر بنی ہوئی اس کو مٹا دینے کا, پھر اس چیز کو گھر کے اندر لانے کا. یہاں تک کہ نیوز پیپر بھی ہو تو اس کو گھر میں شام تک رکھنا ہے تو ایسے فولڈ کر کے رکھو کہ تصویر سامنے نہیں رہے, اور شام ہو گئے تو اس کو ایک کونے میں ڈسٹ بین میں ڈال دینے کا ایک سائڈ کے اوپر, کہ تصویر گھر کے اندر نہ رہے. تو کسی طرح کی تصویر بھی گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہاں جس میں جان نہیں, جیسے کہ سینری ہے, سمندر ہے, تالاب ہے, جھیل ہے، اگر ایسی جس میں کوئی جانور کی تصویر نہ ہو، انسان کی تصویر نہ ہو، وہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو کہ ضروری کاموں کے لیے تصویر بنانا، جیسے کہ ابھی زمانے کے اندر بہت سارے سرکاری کاموں کے لیے تصویر کمپلسری ہو گئی، پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کے لیے ہے، تو ایسے کاموں کے لیے جہاں سرکاری طور پر ضروری ہو تصویر کھینچوانا جائز ہے، لیکن تصویر بنوانے کے بعد فوراً استغفار کر لے رہے کہ اللہ میں نے ایک ضرورت کے کام کے لیے فوٹو کھینچوایا ہے، لیکن پھر بھی میری اس گناہ کو معاف کر دے، استغفار کرنا چاہیے. اس سب کے باوجود کوئی مسلمان اسٹوڈیو کھولے اور وہ تصویر کا دھندا کرے، یہ تو کسی حل میں جائز نہیں ہے. ایسے جائز ضرورت کے لیے بھی کسی غیر مسلم کی دکان پکڑنے کے، مسلمان کے لیے اسٹوڈیو کھولنا تو جائز ہی نہیں رہے گا، وہ تو ایک مجبوری تھی سرکاری کام کی جس کے لیے ہم فوٹو بنواوے، لیکن اس مجبوری کا کام کے لیے بھی جن کے لیے ہے وہ ان کے پاس جاوے. کسی مسلمان کو اس کام کی شرعاً اجازت نہیں ہے، وہ روزی وہ کمائے ناجائز ہی رہے گی، حرام رہے گی. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بڑے بڑے برتن بنواتے تھے. کیسے بڑے برتن؟ لگن سمجھتے ہو، لگن کا میننگ ہوتا ہے جس میں وہ آٹا گوندھتے ہیں، وہ برتن، ایسا بڑا برتن ہوتا ہے. ایسے بڑے برتن کتنے بڑے؟ کل جوابی، تالاب جتنے بڑے برتن، تالاب ہوتا ہے نا پانی کا چھوٹے چھوٹے تالاب جتنے بڑے بڑے برتن سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بنواتے تھے. اب آپ سوچیں گے کہ اتنے بڑے برتن کو بنوانے کی کیا ضرورت، کیا کام پڑا اتنا بڑا برتن بنوانے کا؟ تو سلیمان علیہ السلام کی آرمی بھی بہت بڑی تھی، اس میں ہزاروں لاکھوں جنات، ہزاروں لاکھوں انسان، تو ان کا کھانا پکانے کے لیے برتن بھی اتنا بڑا چاہیے، تو جتنی بڑی فوج اتنا بڑا برتن چاہیے، تو اس کے لیے سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے برتن بنواتے تھے تاکہ ایک وقت کے اندر سارا کھانا پک جائے. برتن چھوٹا ہوگا تو بہت ساری تپیلیاں چڑھانی پڑے گی، اور بڑا ہوگا تو ایک ساتھ میں ایک ساتھ پک جاوے، آسانی سے کام نمٹ جاوے. وقدور الراسیات، دیگ، دیگیں بھی بڑی بڑی بنواتے تھے. اور کیسی دیگے؟ کہا کہ دیگیں اتنی بڑی بڑی کہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکے. ایسی بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ پر رہوے. اور وہ ڈیگ بھی بنواتے تھے پتھروں کو کھود کھود کر کے، پتھر کو کھود کر کے اس میں سے بڑی ڈیگیں، نیچے اس کا چولہا ہے، اوپر ڈیگ ہے، اور ایک جگہ فٹ ہے، ایک جگہ دوسری جگہ اس کو منہ بھی نہیں کر سکتے، ایک جگہ رکھی ہے رکھی ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے کھانا پکایا جاتا تھا. ایسی کوئی ڈیگ کا منظر دیکھنا ہو تو اجمیر شریف کے اندر ایسی دو ڈیگیں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، اور اس کے اوپر سیڑھی لگی ہوئی ہے. سیڑھی کے ذریعے سے تو اندر سب چیزیں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے عرس کے زمانے کے اندر. تو وقدور الراسیات. دوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر اللہ تعالی سے درخواست کی تھی پوری دنیا کی دعوت کرنے کی، کہ مجھے پوری دنیا کی دعوت کرنی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کو دعوت کرنی ہے تو اس کے لیے برتن بھی بہت سارے چاہیے. تو آپ جناتوں کے پاس بڑے بڑے برتن، بڑی بڑی دیگیں، بڑے چولہے اور بڑے بڑے لگن بنواتے تھے تاکہ سب کے کام کے اندر آ سکے. کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ نے کہ اللہ مجھے ایک دن ایک مہینے کی دعوت کرنی آپ کی تمام مخلوق کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان بہت مشکل کام ہے، ایک مہینے کی کیسے دعوت کرو گے؟ تو کم ہوتے ہوتے ہفتے پر آئے، ایک دن پر آئے، پھر کم ہوتے ہوتے ایک ٹائم پر آئے کہ چلو ایک وقت کی دعوت رکھتے ہیں۔ تو کہا بہت اچھا، تو آپ نے ایک ٹائم کی دعوت کے لیے کھانا بنوانا چالو کیا، پورے جناتوں کا اسٹاف لگا دیا آپ نے، ہزاروں جناتوں کا اسٹاف، اور لاکھوں کی تعداد میں گائیں کٹوائی، لاکھوں کی تعداد میں اونٹ کٹوائے، لاکھوں بکرے کٹوائے، اور سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو آرڈر دیا پکا، بڑے بڑے برتنوں میں، تالاب جیسے برتنوں میں کھانا پکوایا۔ اب پک رہا ہے اور جنگلوں میں کلو میٹر اور مائلوں کے مائل لمبے دسترخوان لگوائے، مائلوں کے مائل لمبے دسترخوان، اور پھر جتنا پکتا ہے دسترخوان پہ رکھتے، پھر پکواتے دسترخوان پہ رکھتے۔ اب وہ دعوت کا دن تو ابھی دے رہے ہیں، پکا پکا کے تیار کر رہے ہیں، تو کھانا بگڑ نہ جاوے اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو آرڈر دیا کہ جہاں کھانا پکا ہوا ہے وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تاکہ کھانا بگڑ نہ جاوے۔ یہ فریز کی تھیوری سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلی، ہوا کو حکم دے دیا کہ جہاں تیار کھانا ہے وہاں ٹھنڈی ہوا چلے۔ اب کھانا بن رہا ہے، پک رہا ہے، تیار ہو گیا مہینوں کے بعد۔ اب جب تاریخ آئی دعوت کے دن کی، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آج آپ کی مخلوق کی میرے یہاں دعوت ہے، کھانے بھیجو۔ تو اللہ نے پوچھا سلیمان میری مخلوق تین طرح کی ہے، ایک سمندر میں رہنے والی، ایک زمین پہ رہنے والی، ایک ہوا میں اڑنے والی، بولو پہلے کس کو کھانے بھیجوں؟ تو کہا اللہ سمندر والوں سے شروعات کرو، پھر زمین والوں کو، پھر ہوا میں اڑنے والوں کو۔ تو کہا بہت اچھا، پہلے سمندر کی مخلوق کو میں بھیجتا ہوں۔ اللہ نے دریا کی ایک مچھلی کو کہا کہ جاؤ آج سلیمان کی یہاں تمہاری دعوت سے کھانے جاؤ۔ تو ایک مچھلی سمندر کے اندر سے نکل کے آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتی، اللہ کے نبی کہاں ہے ہمارا کھانا؟ تو کہا یہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ کہا اس مچھلی نے، ایک مچھلی نے ایک طرف سے کھانا چالو کیا، کھاتی گئی کھاتی گئی کھاتی گئی کھاتی گئی، دوسرے کنارے کے اوپر پہنچ گئی اور سارا کھانا ایک وقت میں اس نے ختم کر دیا۔ جب دسترخوان کے دوسرے کنارے پہنچی، کتنے مائل کا وہ دسترخوان تھا، تو وہاں دوسرے کنارے جا کے کہتی اللہ کے نبی کھانا لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کھانا؟ اتنا سال بھروں میں ہزاروں ٹن کھانا بنا، اکیلی کھا گئی اور ابھی کھانا مانگتی ہے؟ اس مچھلی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی آج تم نے دعوت کر کے میرے پیٹ پر ظلم کیا ہے، یہ جو آپ کا کھانا میں نے کھایا یہ میرا ایک لقمہ ہے، میرے اللہ مجھے ایسے روزانہ تین لقمے کھلاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مالک تیری مخلوق کو روزی پہنچانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو ہی روزی پہنچانے والا خدا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے پورے عالم کی دعوت کی نیت کی تو ایسے برتن بھی چاہیے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے برتن ان جناتوں کے پاس بنواتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں دیکھو کہ داؤد علیہ السلام کے لیے میں نے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ میں نے بہایا، جناتوں کو خدمت پر لگایا، تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد تم بھی اور تمہاری پوری فیملی کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارے۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ میری نعمتیں ہیں تمہارے لیے، تم شکر کر کے زندگی گزارو، یہ میری نعمت کا تمہارے لیے فریضہ ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام عجیب عبادت کرتے تھے اللہ کے شکر کے لیے، کا پوری زندگی ایسی گزری داؤد علیہ السلام کی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی نظر میں بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا، بہترین عبادت رات کی داؤد علیہ السلام کی. کہ وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ کہ ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھا، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ نہیں رکھتے. اس طرح پوری زندگی گزاری داؤد علیہ السلام نے. اس کو سومے داؤد کہتے ہیں. کہ یہ بہترین روزے کی ترتیب ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی. کا اس طرح داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کے لیے روزے رکھے. کا نماز کیسی ان کی راتوں کی؟ کا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رات کے چھ حصے کرتے داؤد علیہ السلام. سمجھے، چھ گھنٹے کی رات ہے تو چھ حصے کرو تو ایک ایک گھنٹے کے چھ حصے بنتے ہیں. کا آدھی رات سو جاتے ہیں، پھر نیند میں سے اٹھ کر کے ون تھرڈ یعنی دو گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر رات کا آخری حصہ یعنی ایک گھنٹہ پھر سو جاتے ہیں. آدھی رات سونا، پھر ایک تہائی عبادت کرنا، پھر رات کا چھٹا حصہ سو جانا. اب اس کو آپ اپنی راتوں کا اگر شیڈیول بنانا چاہے تو گنتی آسان ہے. چھ گھنٹے کی رات ہے تو پہلے تین گھنٹے سو جاؤ، پھر دو گھنٹے عبادت کرو، پھر آخر میں ایک گھنٹہ سو جاؤ. حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی رات کے تین حصے بنائے تھے. پوری رات کے حضور نے تین حصے بنائے، گھنٹے کے اعتبار سے، کلاک کے اعتبار سے. پہلا حصہ اپنی بیویوں کے واسطے، دوسرا حصہ حضور آرام فرماتے، اور تیسرا حصہ حضور اللہ کے سامنے نماز میں گزارتے تھے. اور پھر جب تہجد سے حضور فارغ ہو جاتے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے. پھر جب فجر کی اذان ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آ کر کے حضور کو آواز لگاتے کہ الصلاۃ خیر من النوم. یہ حضرت بلال سے شروع ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. وہ حضور کو اٹھانے کے لیے آتے تو آواز دیتے الصلاۃ خیر من النوم، حضور اٹھتے اور جا کر کے مسجد میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھا دیتے. یہ حضور کی رات کی ترتیب تھی. رات کا پہلا حصہ بیوی کے لیے، بیچ والا حصہ آرام کرتے، آخری حصے میں تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد دو رکعت فجر کی سنت پڑھتے، سنت پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے، اور آرام کرنے کے بعد جب جماعت کا وقت ہوتا حضرت بلال آ کے آواز لگاتے، جلدی جلدی جا کر کے حضور فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے. اس طرح حضور کی رات کا نظام تھا. اللہ ہمیں راتوں کا اٹھنا نصیب فرمائے، راتوں کی عبادت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے راتوں کا مانگنا. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کیا. ایک دن داؤد علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ اس لیے کہ زبان سے شکر ادا کروں کہ عبادت کے ذریعے شکر ادا کروں؟ وہ بھی تو تیری نعمت ہے. زبان سے شکر کرنے کی توفیق دے، وہ بھی تیری نعمت. عبادت کر کے تیرا شکر ادا کروں، وہ بھی تیری نعمت. تو شکر ادا کیسے ہوگا؟ جب یہ بات اللہ کے سامنے کہی تو اللہ کے یہاں سے جواب آیا، الان شکرتنی یا داؤد، کہ اب تم نے میرے شکر کو ادا کر دیا. جب بندہ یہ شکر کرتے کرتے سوچ لے کہ ہم اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کہ بس اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. اس لیے فرمایا کہ شکر دو طریقے سے ادا کرو، ایک زبان اور دل سے. کوئی بھی نعمت ملے تو زبان سے کہو الحمدللہ. کوئی بھی نعمت ملی، 1000 پہنچا بینیفٹ ہو گیا تو کہا الحمدللہ. دل میں یہ سوچو میرے اللہ نے مجھے دیا، یہ مت سوچو کہ میں نے یوں کیا یوں کیا اور 1000 پہنچا کما لیا. ہماری عقل کی کیا حیثیت، یہ نہیں سوچنے کا کہ میری عقل سے میں نے کمایا، یوں سوچنے کا اللہ نے اپنے کرم سے دیا اور پھر اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، یہ ہے نعمت کی شکر گزاری. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اللہ تعالی نے جو ثواب دیا، جو فضیلت دی، اگر اس امت میں کوئی آدمی لینا چاہے، اس امت کا کوئی آدمی وہ ثواب لینا چاہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ تین کام کرے. تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب اس امت کے لوگوں کو بھی دیں گے. کا پہلا کام یہ کرے کہ غصے میں ہو کہ خوشی کے اندر ہو، انصاف سے کام کرے. غصہ آوے تو بھی انصاف اور خوش ہوئے تو بھی انصاف. اب ہمارا مزاج کیا، خوش ہوں گے تو انصاف کریں گے اور غصے میں ہوں گے تو یہ توڑا وہ پھینکا، یہ گالی دی وہ کیا. لوگ بھی کہے کہ ابھی غصے میں ہے، بات کرنے جیسی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ غصے میں ہوئے کہ خوشی میں ہوئے، انصاف سے زندگی گزارو. دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ تم مالدار ہوئے کہ فقیر ہوئے، اعتدال سے، یعنی کہ کنٹرول میں رہ کر خرچ کرنا سیکھو. ایسا نہیں کہ مالدار ہے بہت پیسے آئے تو بہت اڑاؤ، اور غریب ہے تو کہا ابھی ذرا ماپ ماپ کے زندگی گزارنے کی. ایسا نہیں، مالداری میں بھی غریبے کے اندر بھی اعتدال سے، درمیانی خرچے کے ساتھ زندگی گزارو. اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ سب کے سامنے ہوو اور اکیلے ہوو، دونوں جگہ پر اللہ سے ڈرو. مجمع میں بھی اللہ سے ڈرو اور اکیلے ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو. جس نے یہ تین کام کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام والا ثواب عطا فرمائیں گے جو ان کی امت کو عطا فرمایا تھا. دیکھو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام تو شکر کیسے کرے، وہ ان کے لیے مشکل تھا، لیکن اللہ نے اس امت پر کتنا احسان فرمایا. یہ کنتم خیر امت تو بہت بڑا ہے، اللہ نے اس امت کو کیسے کیسے فضیلت دی ہے کہ شکر کا حق داؤد علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے مشکل تھا، لیکن اللہ نے ہماری امت پر کتنا احسان فرمایا، کتنا کرم فرمایا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک چھوٹی دعا بتلائی، بہت چھوٹی دعا، اور حضور نے یوں فرمایا کہ صبح میں وہ دعا تم پڑھ لو تو پورے دن میں جتنی نعمت اللہ دے دے وہ تمام نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور شام ہوئے تو وہ دعا پڑھ لو پوری رات میں اللہ کی جتنی نعمت ملے گی وہ نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. کتنا کرم ہے اللہ کا، ایک چھوٹی دعا میں سارا شکر ادا ہو جائے. کا صبح صبح میں پڑھ لو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صحیح حدیث میں ابو داؤد میں یہ روایت ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اے اللہ صبح صبح کے اندر جو نعمتیں مجھے ملتی ہے تو ڈائریکٹ دیتا ہے یا کوئی انسان آ کے نعمت دیتا ہے، اے اللہ وہ سب تیری طرف سے ہیں، تیرے لیے حمد ہے، تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے. کہ صبح میں ایک مرتبہ پڑھ دو پورے دن میں جتنی نعمت ملے گی سب کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اور شام ہوئے تو یوں پڑھو، اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ یہ شام ہوئی، جتنی نعمتیں رات میں شام میں مجھے ملے گی ڈائریکٹ تیری طرف سے یا کسی تیرے بندے کی طرف سے، وہ سب تیرا کرم ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرا شکر ہے. تو یہ دعا یاد کر لو، صبح میں ایک مرتبہ، شام کو ایک مرتبہ، انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. اعملوا آل داؤد شکرا. آگے اللہ تعالی ہماری فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہماری فریاد کر رہے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, ہائے میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نعمت سب کو دیتا ہوں لیکن شکر کرنے والے بہت تھوڑے میرے بندے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرن علیما. اے ایمان والو, تم شکر کر کے زندگی گزارتے تو کبھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آتا. شکر کر کے زندگی گزرتی تو کبھی اللہ عذاب نہیں دیتے, لیکن یہ جو عذاب آتا ہے یہ نعمت کی ناشکری کے اوپر آتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے, ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کل تو جمعہ ہے نا, جمعہ کو انشاءاللہ چھٹی رہتی ہے. اب انشاءاللہ سنیچر کے دن سلیمان علیہ السلام کی وفات والا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو بھائی, کل ایک سنت آئی تھی نبیس کے بارے میں کہ نبیس پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ نبیس کیسے بنائیں گے؟ کھجور, اس کو مثلا ایک گلاس پانی لیا, اس میں دو تین کھجور ڈال لی, یا ایک تانبے کا یا لکڑے کا برتن لیا, اس میں پانی بھر کر کے ایک مٹھی بھر کر کے کھجور ڈال لی, جتنا پانی اس کے حساب سے کھجور ڈال دی, یا اس کے اندر انجیر ڈال دیا, یا اس کے اندر کشمش ڈال دیا. اب ویدھر دیکھنے کا, اگر بہت گرمی کی سیزن ہے تو ابھی پانی میں ڈالنے کے بعد 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے بعد اس کو پی لینے کا, زیادہ نہیں رکھنے کا. زیادہ رکھیں گے گرمی کی سیزن میں تو پھر اس کے اندر نشہ آنے لگتا ہے, اور ٹھنڈی کی سیزن ہو تو ٹھنڈی کی سیزن میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے رکھو پھر اس کو پی لو تو وہ نبیز بن جاتی ہے. دیکھ لینے کا کہ اوپر پھیڑ نہ آئی ہو جاگ, اگر پھیڑ آنی شروع ہو جاوے تو پھر نہیں پینے کا, اس کو چھوڑ دینے کا. تو ٹھنڈی میں 10-12 گھنٹے بھی کوئی حرج نہیں, گرمی میں 5-6-7 گھنٹے کے بعد اس کو پی لینے کا, یہ نبیز کہلاتی ہے. یہ سنت ہے, ہیلتھی بھی ہے, تندرستی بھی ہے اس میں, ہضم کرنے والی بھی ہے, اور اس کی عادت بنا لو تاکہ یہ کوک پھوک سب چھوٹ جاوے, کوک پھوک ہو جاوے.